صلی علی رسول کریم، والوں سے محبت کے انعام، اللہ والوں سے محبت محض اللہ کے لیے کرے، اس میں کوئی غرض اور مطلب نہ ہو، ہاں یہ غرض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے اور میری اصلاح ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں، تو یہ غرض محمود ہے اور مقصود ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ویسے تو عام ہے، لیکن میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے جو اللہ کے لیے محبت ہے، اس کی جو برکات ہیں اور اس سے جو تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، وہ بات عام مسلمانوں سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے 10 انعامات کا میرے شیخ نے ذکر فرمایا. اس میں پہلا انعام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ حلاوت ایمانی ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس. اور تیسرا انعام اس کا یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت اور اللہ والا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جانے کی دعا ملتی ہے. 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت ملتی ہے، اور وہ فرشتے یہ بھی دعا دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا مقرب بن جائے. پانچواں انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر ساتھ ہوگا، محشر میں ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی ساتھ ملے گا. یہ اللہ والی محبت کا انعام. پتہ چلا اللہ والا تو، کیونکہ جس سے، ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب فلمی اداکار، فلم اسٹار اور کرکٹ اسٹار، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. تو لہذا جس سے محبت کرے گا، یا مالداروں سے محبت، تو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. لہذا اللہ والوں سے محبت کرے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. یہ پانچواں انعام. اور چھٹا انعام یہ ہے کہ محشر کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. ساتواں انعام یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں بھی اس کا اکرام اور محبوبیت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالی. مخلوق کے دل میں اکرام اور اس کی محبوبیت آ جاتی ہے. اس لیے بعض لوگ پوچھتے بھی، کوئی تعویذ بتاؤ کہ ہم لوگوں میں محبوب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعویذ قرآن پاک میں فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے اور عمل غیر صالح سے بچے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں جو عمل غیر صالح کرے گا، شیطان اس کو سالہ بنا دے گا. تو سالے بن جائے گا نا، ہے نا، بے سالے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اپنے بیوی کے بھائی کو سالے مت بولو، بلکہ کہو یہ بچوں کے ماموں ہیں. شروع میں کہہ دو کہ بھائی یہ میری برادر نسبتی ہے، اور زیادہ وہ کچھ پڑھا لکھا ہے، اپ ٹو ڈیٹ بنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا برادر ان لا ہے. اور جب ماڈل آنا شروع ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کے ماموں ہیں. تو وہ بھی ایک ہے نا. بات ہو رہی تھی کہ مسلمان عورتیں خصوصاً پاکستان وغیرہ میں، ویسے عورت کے لیے شوہر کا نام لینا یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا خیر، کیونکہ بعضوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خیر اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہے ضرور بے ادبی. میں نے کہا اور بات بتا، جو سنیے کا مزہ ہے اور سنیں کہ یہ عورتیں جو کہتی ہیں اس کا مزہ بھی کچھ اور ہے. تو آٹھواں انعام یہ ہے کہ مخلوق میں، ساتواں انعام یہ ہے کہ مخلوق میں اکرام اور محبوبیت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ خود فرما دیا. یہ تعویذ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، جتنا عمل صالح میں ترقی کرتا جائے گا، چونکہ عند اللہ محبوب اور مقبول، اللہ کے ہاں محبوب اور مقبول ہو جائے گا، تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی محبوبیت، حدیث شریف ہے، ایک مشہور حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ مقرب فرشتوں سے، پھر فرشتے، یہاں تک کہ سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں اور میں بھی محبت کر، تم بھی محبت کرو، یہاں تک کہ تمام ملائکہ آسمان تک، ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت نیچے اترتی ہے، پھر وہ نیچے اترتی ہے، پھر زمین میں، زمین کے اندر وہ بندہ جو ہے پہلے خواص میں مقبول ہوتا ہے، یہ خاص سے محبت چلی نا، وہ پہلے خواص یعنی علماء اولیاء اللہ کے اندر مقبولیت اس کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی مقبولیت عام ہو جاتی ہے، اور اس مقبولیت کے عام کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی محبت کرتی ہیں، اور پرندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جانور صحراؤں میں، جنگلوں میں جانور، اور چونٹیوں میں، بلوں میں چونٹیاں بھی اس سے محبت کرتی ہیں، یہاں تک کہ دعا بھی کرتی ہیں، لہذا یہ محبت تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں محبوب کے لیے تعویذ نہ دبائے، اور کیا ایسے نہ بیٹھے کہ میں یوں بیٹھوں گا یوں بیٹھوں گا لوگوں میں بڑا وہ ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، وہ چیز پیدا کرے، لیکن یہ نیت نہ کرے تو اچھا ہے، کیونکہ تو خود ہی ساتھ آ جائے گی، نیت سے اس کام میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ قلیل مدت، آٹھواں انعام یہ کہ بہت تھوڑی مدت میں بندہ جو ہے اللہ والا اور دیندار اور صالح بن جاتا ہے۔ نواں انعام یہ ہے کہ جنت میں معیت ملے گی، معیت ملے گی، جس سے جس کو اپنا محبوب بنائے گا جنت میں اس کی معیت یعنی اس کا ساتھ ملے گا۔ اور دسواں انعام یہ ہے جو آج کا مضمون ہے، یعنی کہ آج مضمون کے اختتام کریں، جس کا اس کا کچھ ڈشے دوبارہ دہرا لیں۔ اب یہ آخری ڈش ہے اللہ والی محبت پر جو انعام کی جو آخری ڈش ہے وہ یہ کہ نور اور موتی کے منابر، ممبر کی جگہ منابر پر بیٹھنا نصیب ہوگا، نور اور موتی کے ممبر ملیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، مشکا شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے۔ جامع صغیر میں یہ روایت بھی ہے جس کو مرقات میں نقل کیا ہے کہ المتحابون فی اللہ علی کراسیم من یاقوت حول العرش، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے عرش کے کنارے یاقوت موتی کی کرسیوں پر ہوں گے، عرش کے کنارے موتی کی کرسیوں پر ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا عجب ہے کہ یہ نعمت محشر میں حاصل ہو، یا نعمت محشر میں حاصل ہو قبل اس کے کہ لوگ جنت یا جہنم میں داخل کیے جائیں، ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں، اور پہلے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے معزز مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، کاروائی کا یہ طریقہ ہے نا، دنیا کا بھی ہمارا رواج ہے کہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے اور اس جو معزز مہمان ان کے لیے کرسیاں اور سب وہ لگایا جاتا ہے، تو پہلے جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے پتہ چلا یہ اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں کے لیے پہلے یہ اسپیشل اور وی آئی پی ممبر اور موتیوں کے نور اور موتیوں کے ممبروں پر ان کو وہ لوگ جلوہ افروز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے۔ مشکا شریف پر روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون اسی قسم کے اس اضافے کے ساتھ ہے کہ یہ متحابین فی اللہ کون لوگ ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کو قیامت کی ہولناکی کا کوئی خوف نہیں ہے اور دنیا کے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہائے میرے مکان کا کیا ہوگا، ہائے میری گاڑی، ہائے میرے ڈالر اکاؤنٹ، ہائے میرا روپیہ، میرا بینک بیلنس، میرے پلاٹ، ہائے میری فیکٹری، ہائے میرا کاروبار، ہائے میری بھینسے، ان سب کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس نعمت کے بدلے، یہ نعمت ہے، استعمال کریں، اس سے اللہ تعالیٰ قرب اور تعلق حاصل کریں، لیکن جو نعمتیں وہاں ملنے والی ہیں یہ اس کا تو کچھ بھی اس کا جوڑ نہیں آپس میں. یعنی ایک جنتی کی دنیا اس دنیا سے بڑی ہوگی. اللہ تو کیا حیثیت رکھتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ فضائل ان لوگوں کے لیے جو اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کاملہ سیکھیں. تو وہ آیت جو پڑھی کہ ان کو خوف نہیں ہوگا، اور آگے کیا فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب ولی اللہ کے لیے دو اس کے اجزاء بتائے جا رہے ہیں کہ کس چیز سے ولایت تیار ہوتی ہے. اس کے لیے دو چیزیں، ایک ایمان، ایک تقوی. ایک ایمان اور ایک تقوی. ایمان اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ لے آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو نصیب فرما دی. میرے مرشد فرماتے ہیں بس ایک کام اور کر لو کہ تقوی اختیار کر لو، یعنی گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن. میرے مرشد فرماتے ہیں قرآن پاک میں نص، اس نص کے اندر نص قطعی کے ساتھ واضح یہ بات کہ تہجد پڑھنے والے، ذکر و تلاوت، ہر سال حج و عمرے کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، یہ ولی اللہ نہیں ہے. بلکہ ولی اللہ کون ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے والے، گناہوں کو ترک کرنے والے، وہ ولی اللہ ہے. ایک گناہ کی بھی عادت ہو اس گناہ کو بھی چھوڑ، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، ہر گناہ سے بچے، صورتن اور سیرتن، ظاہرن اور باطنن. اتنا اللہ والوں کی صحبت سے وہ درد حاصل کرے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، اور ایک لمحہ ایک ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. تو فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ فضائل ان لوگوں کے لیے جو اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کاملہ سیکھیں، اور اتباع اور اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہوں. اور وفی روایت الترمذی قال یقول اللہ تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر متحابون فی جلالی آ گیا، یعنی یہ لوگ جو آپس میں محبت رکھتے ہیں میری عظمت اور جلال کی سبب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری عظمت اور جلال کے سبب ان کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میدان محشر میں نور کے ممبر ہوں گے. اور عجیب اس روایت میں اور بات کہ انبیاء اور شہداء پر غبطہ اور رشک کریں گے، انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. اب انبیاء علیہ السلام کا کیا رشک ہے یہ بھی آگے آتا ہے. ایک اشکال حدیث، اس حدیث قدسی میں میرا مرشد فرماتے ہیں لفظ جلالی آیا ہے، یعنی میری عظمت کی وجہ سے، جمالی نہیں آیا. تو ملا علی قاری اس کی شرح فرماتے ہیں کہ آپس میں یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہونے کے سبب میں اشارہ کر دیا گیا کہ انہم منزہون عن شاہبت النفس والہوا، کہ یہ اولیاء کرام جو دنیا میں آپس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت نفسانی محبت اور خواہشات نفسانیہ کے آثار سے پاک اور صاف ہو. یعنی ایک تو محبت ہو، جی یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میری زبان کا ہے، اس لیے اس سے محبت ہو رہی ہے. ایک تو یہ بھی، کیوں یہ نفس ہے نا اس میں بھی کہ جی میرے خاندان، میرے علاقے، میرے قبیلے، میری زبان، میرے قوم کا ہے. یہ ایک تو محبت یہ نفس ہو سکتا تھا. دوسرا یہ محبت ہو، ذرا خوبصورت ہے، اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے. یا یہ نفس ہو سکتا ہے مالدار ہے، مالدار ہے، چلو کچھ مال کا فائدہ ملے گا. تو یہ اغراض نہیں، کوئی غرض نہیں ہے. ہاں اگر یہ غرض ہو، ایک غرض ہو کہ مجھے اس سے اللہ ملے گا اس لیے اس سے محبت کر رہا ہے، تو یہ غرض محمود ہے. یہ مطلب اور لالچ، یہ تو عند اللہ مقبول لالچ ہے کہ مجھے اس سے اللہ ملے گا. جمال کا لفظ ہوتا تو بہت سے نادان صوفی حسن و جمال کم عمر صالحین کا دیکھ کر ان سے محبت کرتے. اس لیے کوئی لڑکا نیک بھی ہو، کوئی لڑکا نیک بھی ہو تو اس سے اللہ کے لیے محبت درست ہے. کہ پتہ چلا بڈھوں کو چھوڑ کر نیکوں سے دعا، بڈھوں کو چھوڑ کر جوانوں سے دعا کروا رہے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ مکی مسجد میں میں نے خود تماشا دیکھا کہ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے اور ایک عالم حضرت پر ٹوٹا پڑا ہے، لائن لگی ہوئی ہے مسافر کے لیے حضرت سے. فرمایا میں بھی لائن میں کھڑا تھا، میرا مرشد فرما رہے میں بھی لائن میں کھڑا تھا، تو ایک نگاہ پڑی تو دیکھا ایک بڈھا، ایک شامی لڑکا تھا کم عمر، تو اسے وہ گڑگڑا کر کہہ رہا ہے مجھے دعا کرو. دیکھو نفس ہے نا, میں ساری دنیا ایک اللہ والے شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب موجود ہیں, یا ان کا ان سے دعا کرا رہی ہے اور اس کا حال یہ کہ اس سے دعا کرا رہی ہے. تو کیا یہ نفس ہوتا ہے. تو اس لیے جلال کا لفظ سما کر جمال کی نفی کر دی تاکہ وہ محبت اس میں شائبہ نہ ہو نفس کا. کم عمر صالحین کا دیکھ کر ان سے محبت کرتے نفسانی لذت کے لیے, اور بہانہ یہ بناتے کہ دنیا کے حسین آئینہ جمال الہیہ ہے, ان کے آئینے میں ہم جمال حق کا مشاہدہ کرتے ہیں. کلام نبوت کے اعجاز ملاحظہ فرمائیے کہ فی جلالی کے لفظ سے ان تمام نفسانی جراثیم پر کیسی ڈی ڈی ٹی چھڑک دی. ایک سوال اور اس کا عجیب جواب. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت ہم کو شریعت حسینوں کو دیکھنے سے کیوں منع کرتی ہے اور بدنظری کو کیوں حرام کیا جبکہ ہم ان کو آئینہ جمال خداوندی سمجھتے ہیں, ان روشن چہروں کے آئینے میں ہم جمال خداوندی دیکھتے ہیں. تو فرمائے کہ جناب یہ آئینے تو ہے مگر آتشی آئینے ہیں, آج جن سے آپ جل کر خاک ہو جائیں گے, آگ والے ہیں. اسی وجہ سے ہر عاشق مجاز بے چین اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اور بالآخر پاگل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا سوال اور اس کا جواب. بروایت ترمذی شریف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے نور کے منابر کا ذکر ہے اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام کو ان پر غبطہ کرنا معلوم ہوا, یعنی رشک کرنا. اب وہی بات کی تھی نا, سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ کی شان پر ان کی شان کی فضیلت لازم آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ان پر رشک کر رہے ہیں؟ جواب سے نہیں, فرمایا نہیں, ہرگز نہیں. محدث کرام نے اس کے جوابات دیے کہ اس سے مراد ان المراد بالغبطہ الاستحسان والثناء علیہم لا معنی الحقیقی. غبطہ سے مراد ان حضرات کے اس محبت اللہ والے کی تعریف اور ثنا کرنا ہے, نہ کہ اس کے حقیقی معنی. یہ نہیں کہ جب یہ ہم سے آگے بڑھ گئے اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خوشی کا اظہار ہے. یہ جیسے بیٹا ہے, اب وہ بیٹا اول نمبر آیا کہتے دیکھو مجھے اپنے بیٹے پر رشک آ رہا ہے, تو کیا اس رشک کی وجہ سے بیٹا باپ سے بڑھ جائے گا؟ بیٹا رہے گا وہی, ارے بیٹا رہے گا وہی. جیسے کہہ رہے باپ کہہ رہا دیکھو میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے, مجھے اس کی فرما برداری پر رشک ہے. تو یہ رشک آنا کہ اس کے اس سے فضیلت لازم آتی ہے بیٹے کی ابا پر؟ نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا رشک فرمانا وہ اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ لیاقت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے کہ دیکھو میرے امتی کو دیکھو کتنا لائق ہے کہ کیسا اس کو فضیلت مل رہی ہے. جیسے باپ جو ہے وہ مان لو کسان ہے, بیٹا وزیر اعظم بن گیا, باپ کہہ رہے دیکھو مجھے رشک آ رہا اپنے بیٹے پر وزیر اعظم بن گیا, تو فضیلت لازم نہیں آتی. ایک ایسی ہے لہٰذا اس سے یہ فرمایا. اور دوسری بات, یہ رشک بوجہ ان کے افضل ہونے کے نہ ہوگا بلکہ ان کے بے فکر ہونے سے ہوگا. کأنہم لا یخافون ولا یحزنون, یہ لوگ بے فکر بے غم اپنی اپنی حالت میں مشغول ہوں گے. یہ لوگ اللہ والی محبت اور انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے غم اور فکر اور ان کی نجات کے اہتمام میں مشغول ہوں گے, ان کی نجات کے اہتمام میں مشغول ہوں گے. غبطہ اور حسد کا فرق, ایک بیماری حسد ہے اور ایک بیماری غبطہ ہے, یہ دونوں قریب قریب ہیں. جیسے تکبر اور توازو, تکبر کی اصلاح ہو جائے تو توازو پیدا ہو جائے گی, توازو نہ ہوگا تو تکبر ہوگا. اس طرح سے بیماریاں ہیں جو آپس میں رابطہ ہے. غبطہ اور حسد کا فرق کیا؟ غبطہ میں جب انسان, یعنی رشک جس کو کہتے ہیں, تو غبطہ اور حسد کے فرق یہ ہے کہ جب انسان کسی کی نعمت دیکھتا ہے کہ اس کو دینی یہ نعمت ہے یا دنیاوی نعمت ہے, تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے, اس کو بھی باقی رکھ مجھے بھی دے دے. اور حسد کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کرے چاہے, یا جس سے حسد ہوتا ہے اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے, یا تمنا کرتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے اور اس کی ترقی سے تکلیف ہوتی ہے, یہ حسد ہے. تو ترقی سے تکلیف ہونا اور نقصان سے خوش ہونا یہ حسد ہے. کسی کی ترقی سے خوش ہونا, ترقی سے تکلیف ہونا اور نقصان سے خوش ہونا یہ حسد کی بیماری ہے. اور غبطہ یہ ماشاء اللہ اللہ نے اس کو دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ ماشاء اس کو باقی رکھیے اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دیجیے, اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں جو کہ محمود ہے, اس سے حرج نہیں ہے. دادا غبطے میں نعمت کی تمنا ہوتی ہے لیکن صاحب نعمت سے زوال نعمت کی تمنا نہیں کرتا کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے, برعکس حسد کے کہ حاسد محسود کے لیے, یہ قبیلہ محسود نہ سمجھنا بھائی, کھڑا ہو اسی والا قبیلہ, نام ہی محسود رکھ دیا اپنا، عجیب ہے، یعنی سب ان سے حسد کر رہے ہیں. برعکس ہر حسد کے کہ حاسد محسود کے لیے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، ہاں وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے، چاہے ہمیں ملے مجھے ملے نہ ملے، بس اس کی نعمت چلی جائے. یہ ہے محسود قبیلے والوں کے لیے حسد، حاسدین کی، کہ ہمیں نصار ملے نہ ملے، ان کو نہ ملے. حدیث شریف میں غبطہ سے مراد استحسان ہے، یعنی المتحابین فی اللہ کی حالت کو انبیاء علیہ السلام پسندیدہ نظروں سے دیکھیں گے، اور انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت میں مشغول ہوں گے، اور امتیں اپنی اپنی فکر میں ہوں گی. حضرت معاشہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو تم ناراض، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو. اور حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کی بیماری، اب میرے شیخ فرماتے ہیں، حسد کی بیماری کسی ایکس رے سے معلوم نہیں ہو سکتی. عجیب چیز ہے یہ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، اسٹول ٹیسٹ، یا چاہے اسٹول پر بیٹھ کے بھی ہو، لیکن یہ بیماری اس میں نہیں آ سکتی. یعنی اسٹول پر ٹیسٹ، اسٹول ٹیسٹ، اسٹول پر بیٹھ کے ہو، پھر بھی یہ بیماری اس میں نہیں آ سکتی، سبحان اللہ. لیکن اس بیماریوں کی ہمارے شیخ کے ایک پیر بھائی جو بہت بڑے عالم اور ہے، تو وہ بمبئی آئے ہسپتال میں، ان کا کچھ علاج تھا. حضرت معاشر الخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ پڑھاتے بھی، اور بلکہ معاشر عبد الغنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت عبد الرؤف صاحب ناظم صاحب کے نام سے مشہور، غالباً ان کا انتقال بھی ہو گیا ابھی کچھ دنوں پہلے. تو اب وہ بمبئی آئے، میرے مرشد نے سنایا، بمبئی علاج کے لیے تشریف لائے، تو ہندو ڈاکٹر تھا، تو پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا وارث کون ہے، کوئی بات ہو جائے تو. تو انہوں نے حضرت معاشر الخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا کہ وہ ملتا. آپ پوچھے یہ آپ کے کون ہے؟ کہا یہ میرے روحانی مربی ہے، روحانی استاد ہے، اسپریچل ٹیچر ہے یہ میرے. تو اب وہ ہندو نے مذاق اڑانے کے لیے، جو مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی نا، تو وہ ہمارے ایک اور میرے شیخ کے پیر بھائی ہیں کامل صاحب، وہ ڈاکخانے میں ملازم تھے، شاعر ہے زبردست، اتنے زبردست شاعر ہیں کہ حضرت معاشر الخ صاحب کا ادھر بیان ہو رہا ہے اور ادھر وہ بیان کو اشعار میں لکھتے جا رہے ہیں، ایسے زبردست شاعر، بہت ذہین ماشاء اللہ، کسی سے سوچے. تو ڈاکخانے میں ملازم تھے، تو ہندو مسلمان چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے نا، تو وہاں پنڈت ہندوؤں کے ڈاکخانے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا چھیڑ اس کو. اب اس نے کیا چھیڑا؟ انہوں نے کہا جب تم مسلمانوں کو چھینک آتی ہے تو کہتے ہو الحمدللہ، تو جب تمہاری ہوا کھلتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ یہ اس نے سوال کیا پنڈت. تو کامل صاحب نے کہا کہ فوراً جواب دیا برجستہ، کہا کہ جب ہم مسلمانوں کو چھینک آتی ہے تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب ہماری ہوا کھلتی ہے ہم کہتے ہیں جے رام جی کی. جو ہندو جتنے تھے پنڈت سر چھپانے لگے، اور ایک دن کہا اور لے اور چھیڑ اس کو. تو لہٰذا وہ ہندوؤں نے دوسرے ڈاکٹروں کو بلا لیا، کہا دیکھو مذاق اڑانے کے لیے، تماشے کے لیے، کہا دیکھو ابھی ہم اس سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، کہ یہ اسپرچولیٹی ہے، روحانی ڈاکٹر ہے، یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے، روحانی ڈاکٹر ہے. تو اب وہ انہیں مذاق کے لیے بلا کے لایا، کہا اچھا بھائی بتاؤ یہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہا یہ وہ ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے جن کا علاج تم لوگ نہیں کر سکتے. تو اب اچھا ہاں کیسی بیماری یہ ہوتی ہے جس کا ہم علاج نہیں کر سکتے؟ کہا بعض بیماری ایسی ہے جو تمہارے الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ وغیرہ کسی چیز میں نہیں آتی ہے، اور وہ بیماری جیسے ہے اگر کسی کو غصے کی بیماری ہے تو آپ کی کس رپورٹ میں آتی ہے؟ اگر کسی کو تکبر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری کس رپورٹ میں آتی ہے؟ کسی کو دنیا کی محبت ہے وہ کس رپورٹ میں آتی ہے؟ کسی کو کسی لڑکے سے، کسی عورت سے محبت ہے وہ کس بیماری، کس رپورٹ میں آتی ہے؟ کس مشین میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اور تو لہٰذا اس طرح بیماریوں کی جو تمام اخلاقی بیماری حضرت نے گنوا دی، وہ آدم مہاراج نے، اب تو وہ ہندو ہکا بکا کھڑے. کہا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ مرشدین ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ یہ وہ بیماریاں جو تمام دنیا کے ٹیسٹوں میں مشینوں میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو بہت عطا فرماتے ہیں. اور ان بیماریوں کا صرف یہ نہ صرف یہ کہ ان کے ٹیسٹوں میں ان کے ادراک کرتے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ اس کا علاج بھی فرماتے ہیں. یہ ہے کہ حسد اور اسی طرح غصے کی اور اسی طرح سے غیر اللہ کی محبت, ان تمام بیماریوں کا نہ صرف یہ کہ اس کی تشخیص ہوتی ہے بلکہ اس کا علاج بھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم سے فرمایا تھا کہ آپ کو تکبر کا مرض ہے کسی بات کا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے تکبر کا مرض نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ خاموش ہو گئے. اب ایک آدمی بولے, کیا بولے آگے سے؟ 5 سال کے بعد وہ عالم, اسلامی تعلق تو تھا, 5 سال کے بعد وہ آئے اور آ کے رونے لگے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضرت واقعی میرے اندر تکبر کا مرض ہے. فرمایا علاج سے تو انکار نہیں, لیکن ظالم اگر تو اس وقت میری بات مان لیتا تو آج 5 برسوں میں تو کہاں ہوتا. جس چیز کو تجھے پتا چلانے میں 5 برس لگ گئے, جس چیز کا پتا چلانے میں تم کو 5 برس لگ گئے, وہ 5 برس پہلے ہی میں نے تم کو بتا دیا تھا نا. اگر تم اس وقت اس کا علاج کروا لیتے تو آج 5 برسوں میں کتنی ترقی ہو جاتی. اس لیے گناہ, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے میں جلدی کرے. گناہ کرتے کرتے وہ عادت پختہ آ جاتی ہے. تو جتنا زمانہ وہ گناہ کرنے میں گزار رہا ہے, اگر اتنی مدت وہ گناہ چھوڑنے میں گزارے, چھوٹ گناہ چھوڑنے کی حالت میں گزارے, تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنی ترقی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد تو یہ گناہ چھوٹ جائیں گے نا, کوئی مردہ گناہ کر نہیں سکتا. فرمایا سب فائدہ نہیں ہوگا. کیا کہو کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں؟ فرمایا جیتے تھی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور محبت کا تاج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے